मदारी डुगडुगी बजाता है तो बंदर जमा हो जाते हैं, और कलंदर डुगडुगी बजाता है तो कलंदर जमा हो जाता है। माशाल्लाह, अब मेरे ख्याल में तकरीबन सब आ गए, तकरीबन आप भी आगे आ जाइए। चे नशिस्ती दूर चू बेगान गमारुमी, एक शख्स मस्जिद से दूर बैठा हुआ था, खेरे कान दे रहा था, वहां फरमाते सिर्फ कान मत दो। चे नशिस्ती दूर चू बेगान का, चे नशिस्ती दूर चू बेगान का, तू अजनबी और बेगानों की तरह दूर क्यों बैठा है? अंदर आ, दर हल्का है दीवान का, दीवानों के हल्के में अंदर आ जाओ भाई। और देखिए ना, दस्तरखान जब लगता है तो हर आदमी कोशिश करता है कि डिश के करीब बैठो ताकि मेरी फिश ना निकल जाए, जहां डिश रखी जाए, क्योंकि अगर डिश आते ही मैंने हमला किया तो मुर्गी की बोटी, मुर्गी की टांग मिलेगी, और अगर मैं लेट हो गया तो लेट जाऊंगा लेकिन टांग नहीं मिलेगी, है ना जनाब। हजरत देखिए, वो जो हालों में खाना होता है ना, तो उसमें जो खाने की टेबल जहां होती है ना, तो हर होशियार आदमी देखता है खाने की टेबल है कहां पर, फिर उसके करीब अपनी पोजीशन लेता है, हमले के लिए तैयार, बिल्कुल अलर्ट। और फिर एक खास वो ढक्कन खुलता है ना, खास आवाज होती है उसकी, टनन की, उस वक्त पता चलता है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और जो जिनके घरों में भी खाने की कमी नहीं है, कैसे भूखों की तरह खाते थे, वहां पता चलता है कितने सलीकामंद है। ऐसे टूटे पड़ते हैं कि बिल्कुल वही निजाम, जैसे वो आप कभी भैंसों के बाड़े में जाएं तो भैंसों का बाड़ा बाड़ा होता है, वहां खाने की एक जगह होती है, अलग बनी हुई होती है। अच्छा देखो भाई, एक मसला ये भी है कि दीन की बात सुनने का अदब, कि तस्बीह न पड़े, क्योंकि ये मुस्तकिले की इबादत है ना। वैसे तो मोमिन की मोमिन से मुलाकात ही इबादत है, ये ना सलाम कर रहा है, मुसाफा कर रहा है और मुलाकात करना, ये खुद इबादत है। लिहाजा तस्बीह उस वक्त नहीं पढ़नी चाहिए, चे जाएगा कि जो मकसदी बयान का हो, उस वक्त तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए। लिहाजा तस्बीह का अमल बाद में, सारी रात है और इंतहाए एतिकाफ तक, जबकि ऐसे मौके ना हो, जब इज्तिमाई कोई अमल हो तो उसमें जैसा हो बस अपने आप को वैसा ही रखें, ये आदाब मजलिस में से। तो सुना रहा था कि वो भैंसों के बाड़े में होता ना, एक जगह खाना कर देते हैं फिर भैंसों को छोड़ते हैं, एकदम टूट पड़ती है। आजकल खाने हॉलों में भी खानों का यही निजाम है, एक खाने की टेबल एक जगह रखते हैं, हर आदमी पहले तो देखता है कि कहाँ है वो, फिर उसके बाद जो ढक्कन खुलने की खास आवाज होती है, उस आवाज के बारे में कह सकते हैं कि जी उठे मुर्दे तेरी आवाज से, जी उठे मुर्दे तेरी आवाज से, फिर जरा मुतरिब उसी अंदाज से। अजीब है तमाशा। और पहले जमाने में हमें भी याद है कि पहले जमाने में अहले मोहल्ला मिलकर, किसी की शादी होती थी तंबू अहले मोहल्ला मिलकर लगाते थे, वो वक्त याद है जना, हॉल वॉल का कोई जानते ही नहीं था, हॉलों का खर्चा वो सब मोहल्ले वाले मिलकर तंबू लगा रहे, और फिर उसमें खाना भी बल्कि मिलकर पकाते थे, और फिर खाने का बगा के जो मेहमान आता था उसको बिठाते थे, मेहमान को बिठाया और इज्जत के साथ, क्योंकि मेहमान मिसले माह कहते हैं चांद को, और मेहमान यानी इज्जत वाला, शरफ वाला, तो उसके सामने खाना ला के रखा जाता था। और आजकल क्या सिस्टम, अब जानवर की तरह छोड़ दो, खुद ही कहो जानवर, क्या फर्क पड़ गया, आदाबे मेहमानी और रंगे मेहमानी बदल गया, और रंगे मेजबानी भी बदल गया। पहले मेहमान आता था खुश होते थे, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने मेहमान भेज दिया, सुभान अल्लाह, और आज मेहमान आ जाए तो कहते क्या मुसीबत बला आ गई, टाइम है कोई, और ये पहले खुशियां मनाया जाती थी, बल्कि मेहमान नहीं आते थे तो अफसोस होता था कि या अल्लाह क्या बात है, इतने जमाने से मेहमान नहीं आए कोई हमारे घर पे। अच्छा, मेहमानी आसान थी उस वक्त में, उसकी वजह ये थी कि जो होता था वो पेश करते थे, اب مہمانی کیا ہے، میزبانی کیا ہے، مصیبت بن گئی ہے کہ نہیں یہ بھی ہو وہ بھی ہو. بھائی مہمانی تو بہت آسان ہے، ما حضرا، کہ جو ہے وہ پیش کر دو. میزبان جو ہے اس کے لیے تھا جو ہے تم پیش کر دو، اور مہمان کے لیے اتنا آسان کہ جو مل جائے کھا لو بس. چل رہی الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم. بات تو چلی پڑی تھی تو چلو خطبہ کی برکت اور مسنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. وذکر، نصیحت فرماتے رہیے، کیونکہ فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، نصیحت مومن کو ضرور فائدہ دیتی ہے. یہ ضرور کی قید کیوں لگا دی؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، تو اس میں فائدہ ضرور ہوگا، مومن کو فائدہ ہوگا. اور میرے مرشد فرماتے جو حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ، فرماتے جو نصیحت کرنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو مومن ہے نا. دادا نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس کو نصیحت کی جائے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. البتہ اس میں کچھ آداب ہیں، اور وہ ادب یہ کہ نصیحت کرنے والا اپنے کو افضل نہ سمجھے، اور جس کو نصیحت کرے اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، تو اس میں کے کامل فائدہ ہوگا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ نصیحت عجیب لفظ ہے. تین میرے مرشد فرماتے کہ عربی کے تین الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی مثل نہیں ہے. ایک تو فلاح، امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس فی کلام العرب لغت کمثل الفلاح، فلاح جیسی لغت عرب کے کلام میں نہیں ہے. فلاح مطلب جی فلاحی کام اور فلاح. قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومنین فلاح پا گئے، اور قد افلح من تزکا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کرا لیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو فلاح کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جمیع خیر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی جتنی خیر ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئی، یہ ہے فلاح، کامیابی. اور دوسرا جو لفظ ہے وہ عافیت ہے. عافیت کے اندر کیا ہے؟ عافیت کی دو تعریف ہیں، ایک تو السلامت، کہتے ہیں نا جی دعا کرو اللہ عافیت عطا فرما دے، یہ لفظ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے اور یوز ہوتا ہے کہ جی عافیت مل جائے. یہ کہتے ہیں عافیت کی کیا معنی ہے؟ دو معنی ہیں اس کے، ایک تو دینی اعتبار سے، ایک دنیاوی اعتبار سے. السلامت فی الدین من الفتنہ، دین سلامت رہے گناہوں سے، لہذا گناہ میں مبتلا ہونا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. جس آدمی کا دین گناہوں میں جو مبتلا ہے، واللہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مصیبت نہیں. اگر بیمار ہے، مقروض ہے، غریب ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ مصیبت نہیں ہے، کیونکہ اس پریشانی سے، اس قرض سے، اس بیماری سے تو درجہ بڑھے گا. اگر مان لو مرغی کے بجائے چٹنی روٹی کھانے کو ملے تو اس پر اجر ہے، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے، اجر ہے اس پر. لیکن گناہ یہ عذاب ہے اصل میں. اس لیے دین سلامت رہے گناہوں سے، ایک گناہ کی بھی عادت ہے واللہ یہ شخص چین اور سکون کا خواب نہیں دے سکتا. اور جو آدمی گناہ چھوڑ دے، اس کی تھوڑی عبادت بھی اس کو ولایت کا اونچا مقام دلا دے گی، ایک گناہ نہ کرے. جیسے ایک آدمی جو ہے وہ سوپ پیے اور انڈے کھائے اور بریانی، مقویات طاقت کی چیزیں کھائے، اور ساتھ میں زہر بھی کھائے، چاہے وہ زہر، اب زہر کی کئی شکلیں آ گئی ہیں، زہر کی شکلیں وہ کیا ہے، جیم، 2100، 1100، پان پراگ، گٹکا، پتہ نہیں کیا کیا ہے جی، اور وہ پتی والا چاہے ڈبل پتی، راجا جانی، آجا دلبر جانی، لمبی لمبی پچکاریاں مار رہے ہیں جن کے لیے، اور सिगरेट, सग और रैट, सग और रैट, सग माने कुत्ता और रैट माने चूहा, और तारा, ये भी अजीब है, मॉडर्न नस्वार आ गया। तो ये जितनी किस्में हैं, ये सब जहर है, सब जहर, चाहे किसको आदत भी हो, जो भी हो। एक साहब में, एक नौजवान मेरे आने लगे, उसने मुझे खुद बताया कि मैं रोजाना 500 रुपए की ये जेम 1100 2100 पान पराग गुटका पता नहीं क्या क्या दालिम ने नाम लिए, ये उसी से सुने थे मैंने, थोड़े थोड़े याद हो गए मुझे, मैं ये सब खाता हूं। मैं कितने रोजाना 500 रुपए, मैंने फौरन हिसाब लगाया, 500 रोजाना 10 दिन में हुए 5000 और महीने के बने 15000। तो जो आदमी 15000 सिर्फ इस चीज पे फूकेगा, 15000 रुपए कोई मामूली रकम है जरा, यानी एक घर आराम से नहीं चल सकता, मुनाज इज्जत के साथ चल सकता है एक घर, इज्जत के साथ 15000। और आप 15000 सिर्फ इसमें फूक रहे हैं, क्या नतीजा? कुछ भी नहीं। और फिर एक चीज और भी होती है, वो जरा इस किस्म की चीज होती है, उसमें कुछ भरते हैं, वो भी एक खास चीज है जनाब, उसका एक या जमीन से आसमान पर उड़ा देने के लिए काफी है, बादशाह बना देता है जनाब, वाह, अरे बादशाह बना देता है। ये सब इन चीजों पर पैसा, वजह क्या है? ये इन चीजों के इस्तेमाल की वजह क्या है? वजह यह सुकून नहीं है। अगर और इसकी मिसाल है, जब तक वो नशा है उतरा रहा मजा है, वो नशा खत्म अब फिर वही मुसीबत, बल्कि उससे बढ़कर मुसीबत होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम चैन सुकून चाहते हो, अल्लाह फी ज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, दिलों को चैन और सुकून हमारी याद से मिलेगा। हमने दिल को हमने पैदा किया, सुकून के पैदा करने वाले हम हैं, सुकून के खालिक हम हैं, चैन हम देंगे, हमारी याद में है। दादा देख लीजिए रमजान शरीफ में कितना मजा आता है, एक अजीब लज्जत है ना। उसकी वजह यह है कि रमजान शरीफ में दो अमल होते हैं, एक तो इंसान इबादत में बढ़ता है आगे, एक वजह, और दूसरी वजह यह कि गुनाह में कमी होती है। ये रमजान शरीफ में दो खसूसियात है, नेक अमल में आगे बढ़ता है। देखिए नमाजों का एहतमाम, एहतिकाफ का एहतमाम, फिर रोजा रखना, तरावीह पढ़ना, अल्लाह हो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं देखो बंदे को जो कुर्ब नसीब होता है वो नमाज में नसीब होता है सबसे ज्यादा, और फिर नमाज में जो सबसे ज्यादा कुर्ब है वो सजदे के अंदर है। आला कदम है ये रहमान, फरमाया कि रहमान के कदमों में सजदा करता है बंदा। तो फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने जो 20 रकात तरावी रमजान शरीफ में रखी, रोजाना तुम 20 रकात तरावी पढ़ो तो तुम्हें 40 मरतबा हमारा कुर्ब खास मिलेगा। अल्लाह अकबर। अरे भैया ये तरावी मुसीबत नहीं है, ये तो कुर्बत की चीज है, ये तो कुर्ब और मजे ले रहा है। कितना 20 रकात के अंदर रोजाना अल्लाह ताला हमें 40 मरतबा अपने कुर्ब खास अता फरमा रहे, कितनी बड़ी नेमत है, क्या आलम होगा। लगा रमजान शरीफ में चूंकि नेकी में बढ़ता है आगे, इसलिए हदीस शरीफ में भी आया या बाकी अल खैर, ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़, और या बाकी शर पीछे हट जा, बुराई को चाहने वाला पीछे हट जा। दादा देखिए क्या नतीजा होता है कि नेक अमल में आगे बढ़ता है और गुनाहों में कमी आती है, तो उसकी वजह से एक अजीब लज्जत और कैफियत होती है, और ये चीज गैर रमजान में नहीं होती। क्यों जना? लादा अगर यही चीज गैर रमजान में कर ले, मस्जिद को आबाद करे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी को आबाद करे, गुनाह छोड़ दे, तो ये चीज गैर रमजान में भी होगी। रमजान तो एक तरह का मौसम है जी, जैसे आम का मौसम आया, आम का मौसम आया, आम ही आम नजर आ रहे, मौसम गया अब मिलते नहीं। लादा वो रमजान तो रहमत आमा का मौसम है, लेकिन मेरे दोस्तों अब साइंसदान ऐसी टेक्नोलॉजी पेश कर रहे हैं कि आपको जो है वो रमजान आम और देर तक मिलेंगे। लादा बहावलपुर वगैरह ऐसे इलाके हैं जहां आम अक्टूबर नवंबर में भी मिल जाते हैं, ऐसी वो पैवंदकारी की करने की वजह से वो फसल लेट फसल होती है। लादा ऐसा भी होता है, तो लादा वही अल्लाह ताला वही टेक्नोलॉजी जो रमजान शरीफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यही काम हम गैर रमजान में करें, यही कैफियत यही सुकून हमारे दिलों को मिले। इसलिए गुनाह, गुनाहों से चैन नहीं है मेरे दोस्तों, गुनाहों में चैन नहीं है। अब वो गुनाह की कोई किस्म हो, चाहे वो हसीनों से दिल लगाना हो, लड़कों से या औरतों से, فلمیں اور ننگی تصویریں یا داڑھی منڈانا، نماز نہ پڑھنا، جو بھی قسم ہو میرے دوست. اب دیکھیے اعتکاف میں اللہ کے گھر میں 24 گھنٹے کے لیے آ گئے، سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت دینے آئے کہ شب قدر کے لیے اس کو جستجو نہیں کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کر پڑ گیا، محبوب کے دروازے پر اس پہ بستر لگا دیا، یہ آدمی محروم رہ ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو اعتکاف ہے جناب، کہ شب قدر کی فضیلت سے محروم ہی نہ رہے. لہٰذا یہ 24 گھنٹہ ہے، سو بھی رہے اگر شب قدر ہے محروم نہیں ہے یہ، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، نیک ہے، ہر وقت کام نیک کام، عبادات، ذکر، تلاوت، بیانات وغیرہ یہ سب نظم، سبحان اللہ محروم نہیں ہے یہ شخص. اس لیے میرے دوستو عافیت یہ ہے، دین کی عافیت یہ کہ گناہ کی عادت نہ ہو. واللہ گناہگار آدمی کو چین اور سکون نہیں ہے. کوئی آدمی گناہگار سے پوچھے کہ جناب بتائیے کیا چیز ہے، کیوں آپ ایسے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں ایسے رکھی، غریب ہوگا اللہ کو یاد کرنے، اللہ اس کے دل میں اللہ کے قرب کی ایسی انوارات تجلیات ہوگی، بادشاہوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یہ مال و دولت والوں کے مال و دولت سے محروم نہیں ہوگا، حسینوں کے حسن سے محروم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا پیار خالق اس کو ملا ہوا ہے، یہ چیز لینے کی ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ عافیت دین کی، سلامتی. اور ایک السلامت فی البدن من سیئ الاسقام والمحنہ، اور بدن سلامت رہے، عافیت کی تعریف ہو رہی ہے نا، بدن سلامت رہے کس چیز سے؟ بری بری بیماریوں سے. اب دیکھیے آج کل عجیب تصور نہیں تھا کینسر کے مرض کا، اب دیکھیں تو اتنا عام ہو گیا کینسر. پھر ایڈز، نئی ایڈ لے کر آیا، اور پھر نیا مرض آیا، ڈینگے مارنے والے کو ڈینگی لگ گیا، اور مارو ڈینگے، اب ڈینگی لگ گیا. عجیب عجیب امراض، تصور نہیں تھا ان چیزوں کا. لہذا خطرناک بیماری، ہاں چھوٹی میری مرشد مار، نزلہ کھانسی بخار، یہ تو میاں چلتا ہے، یہ تو ترقی ہے، گناہوں کی معافی اور ترقی دریات کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ ہوگی نا عافیت کے معنی، دین. اچھا، اور المحنہ شدید مشقت سے، کیونکہ روزی کمانے ہیں. دیکھو رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں بھی عالم یہ ہے کہ کتنے بےچارے مزدور ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دھوپ میں اور کتنی محنت اور مشقت سے کام، ریڑھی چلانا اور یہ کرنا صبح سے شام تک، شدید مشقت ہے، پھر کہیں جا کے ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ کا شکر کتنی عافیت، یہ بھی بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے رمضان 10 دن اعتکاف میں آ گئے، روٹی کی فکر ختم. کیوں جناب؟ یہ تماشا دکھا رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو 10 دن ہے، تم بیٹھو، ہم تمہارے لیے بھجواتے رہیں گے. سبحان اللہ، خدا دے جب بیٹھ کر کھانے کو، خدا دے جب بیٹھ کر کھانے کو، بھلا سے جائے کمانے کو. تو یہ ہوگی نا عافیت. اور تیسری جو لغت ہے عرب میں، وہ جو عجیب، وہ نصیحت ہے. نصیحت الدین و نصیحہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین تو نام ہے خیر خائی کا، الدین و نصیحہ. لہٰذا اس لیے فرمایا وذکر، نصیحت کیجیے، فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، مومن کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہی رہو کہتے رہو پیار محبت سے. لیکن نصیحت کے لیے شرط یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا اپنے کو حقیر سمجھے، اور جس کو نصیحت کرے اس کو شہزادہ سمجھے، اپنے کو بھنگی اور اس کو شہزادہ سمجھے، ایسے نصیحت کرے. حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے، تذکیر تو ہے لیکن تحقیر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. اور نصیحت کرے کہ بھائی صاحب یہ کام نہ کریں، آپ ایسا کام نہ کریں. تو لہٰذا نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے یہ نہ کہے کہ مجھے تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالکل فائدہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ دیکھیے نا، انسان جو ہے وہ کوئی چیز کھاتا ہے، اس کے اثرات زمانے بعد پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا کہتے ہیں کہ جوانی کا کھایا بڑھاپے میں کام آتا ہے، یہ مسل مشہور ہے. کیوں جناب؟ جوانی کا کھایا بڑھاپے میں کہتے کام آتا ہے، جوانی کا کھایا بڑھاپے میں کام آتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جوانی میں اچھی اچھی کھا لے، غذائیں ذرا، کیوں کھا نہیں سکتا ہے، پھر بعد میں وہ سب میدا ویدا وہ ساتھ نہیں دیتا. لیکن آج کل لو شوق گٹکا اور یہ پان اور یہ اور سب، اور ڈوڈے والی چائے، یہ سب ان چیزوں کا شوق چڑھا ہے، ساری رات چائے چائے پیتے رہتے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر چائے پلا دو، کھانا نہیں کھانا، تو اس جوانی کا کام آتا ہے. لہٰذا نصیحت بعض بعض انسان کرتا ہے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کیا, لیکن اس کے اثرات اندر منتقل ہو جاتے ہیں, لہٰذا وہ نصیحت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر. ایک مضمون ہو گیا, ایک مضمون اور جو پیش کرنا تھا. ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ دیکھو اگر دین کے اندر پختگی چاہتے ہو اور دین کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کو اپنے سر پر رکھ لو, کسی اللہ والے سے تعلق کر لو. اب اس اللہ والے سے کیا ہوتا ہے اس کو کہ آخر اللہ والے کی ضرورت کیا ہے, ہم خود کیوں نہیں اللہ والے بن سکتے, ہم خود کیوں نہیں دین کے میں آگے بڑھ سکتے. کتابیں ہی نہیں ہیں کیا, کتابیں پڑھ کے بزرگوں کے واقعات پڑھ کے اور ذکر وغیرہ کر کے کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ بے شک بالکل بڑھ جائے گا, لیکن کیسے بڑھے گا آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے جو میرے مرشد نے فرمائی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افتخار صاحب دعوت برکات اللہ. فرمایا کہ ایک آدمی پہلوانی کرے اور کہے پہلوانی کہے کہ میں پہلوان سے نہیں سیکھوں گا, خود پہلوان بنوں گا. کیوں, پہلوانی میں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, کیا کرنا ہے جی, ڈنڈ بیٹھک, داؤ پیچ اور دودھ بادام, تین چیزیں. ڈنڈ بیٹھک تھوڑا ذرا ویٹ لفٹنگ یا پش اپس وغیرہ, اور ڈنڈ بیٹھک ہے اٹھک بیٹھک, ذرا کسرت کرنا, ورزش کرنا, ایکسرسائز کرنا, ایک یہ چیز ہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ پہلوان یہ بھی نصیحت کرتے ذرا دودھ بادام کھاؤ, لیکن بادام کھاؤ اور مادام سے دور رہو. دادا پہلوان یہ بھی نصیحت کرتے کہ میاں ناڑا مضبوط رکھنا, ہاں اگر تم بادام کھا کر مادام کے چکر میں گھومے تو پہلوانی نہیں ہو سکتی. لہذا بادام کھانا لیکن مادام سے دور رہنا, ورنہ پہلوان نہیں بن سکو گے, جو طاقت بنے گی وہ نکل جائے گی. تو دودھ بادام. اور تیسری چیز کیا, تیسری چیز کے داؤ پیچ سیکھ لیں کہ جی ہم جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے سیکھ لیں گے یا کشتیاں دیکھ دیکھ کر سیکھ لیں گے کہ وہ ایسے لگاتا ہے, ہلک ہوگن کا یہ اسٹائل ہے اور انڈر ٹیکر کا یہ اسٹائل ہے, یا فلاں جو ہے وہ پہلوان بھولو ایسے لڑتا تھا, اور وہ بھولو کا پڑھ لیا کہ جی وہ 51 مرغیوں کا سوپ پیتا تھا اور روزانہ 21 انڈے کھاتا تھا اور بکرا پورا کھاتا تھا, چلو ہم بھی کھا لیں گے دادا تو ہماری طاقت آ جائے گی, بے شک باڈی بھی بن جائے گی ایکسرسائز کرنے سے, مچھلیاں بازو کی مچھلیاں سینہ بھی نکل آئے گا اور پورے جسم زبردست وہ پوری شیپ اچھا بن جائے گا, اور ڈنڈ بیٹھک بھی وہ بہت سارے لگا لے گا, اور تیسری چیز وہ داؤ پیچ بھی سیکھ لے گا. لیکن میرے دوستو یہ تینوں باتیں اکھاڑے میں اتارنے کے لیے کافی نہیں ہے, رنگ میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے تینوں باتیں. کیوں, ایک چیز رہ جاتی ہے اس میں جس کے لیے پہلوان کی ضرورت ہے, اور وہ چیز پتہ ہے کیا ہے, وہ چیز یہ ہے کہ جب پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے نا تو دوسرا جو پہلوان ہوتا ہے نا وہ ایک خاص حرکت کرتا ہے. حرکت کیا کرتا ہے کہ پہلوان جیسے ہی آتے ہیں نا اس کے مقابلے میں ایسے ڈراتا ہے, وہ جھپکی دیتا ہے. کیوں جناب, وہ جھپکی کو برداشت کون کرے گا, اصل تو وہ ہے ساری. کہا وہ تو خیر ہے باقی تو سب ٹھیک ہے. یہ وہ جو جیسے چوہے نا, ایک مرتبہ وہ تمام چوہوں کی میٹنگ بیٹھی اور تمام چوہوں نے کہا کہ یہ جو بلی ہے نا اس نے بہت ہی تباہی مچائی ہوئی ہے, بد تہذیب, غیر مہذب, یہ جس چوہے کو چاہتی ہے کھا جاتی ہے, لہذا اب ہم یوں کرتے ہیں کہ تمام چوہے مل کر بلی پہ حملہ کرتے ہیں, تمام چوہے مل کر بلی پر حملہ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس بلی کو ہم اس کا کلیجہ کھا جائیں گے. اب وہ میٹنگ بیٹھی اور کارنر کی میٹنگ, اور اس میٹنگ میں کہا کہ 10 چوہے کو مقرر کیا, دائیں کان, بائیں کان, کچھ نے جو ہے وہ بازو, دائیں بازو, بائیں بازو, دائیں ٹانگ, بائیں ٹانگ, 10 چوہوں نے کہا ہم اس کی جو ہے وہ دم پکڑ لیں گے, اور 10 چوہوں نے کہا کہ ہم اس کے دل پر حملہ کر کے دل کو نکال لیں گے. وہیں ایک بڈھا چوہا بیٹھا تھا, اس بڈھے چوہے نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جب اصل مسئلہ تو ہے بلی کی میاؤں کا, اس کا کیا ہوگا, کہ بات تو ساری ہے یہ تو مسئلہ نہیں ہے لیکن ظالم جب بلی میاؤں بولتی ہے اس وقت کیا کریں گے ہم لوگ. تو میرے شیخ فرماتے ہیں, یہ واقعہ سنایا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا رے میاں یہ کیا تم باتیں کرتے ہو, پتا نہیں ہے, ہم تو اب پوری ہم ٹرینڈ اور تربیت یافتہ اور بڑی مشق کی ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ دقیانوسی باتیں اپنی چلتی ہیں, پرانی باتیں. انہوں نے کہا اچھا چلو. اب وہ جس بلی پر حملہ کر رہا تھا وہ ٹائفائڈ میں مبتلا, کمزور لاغر, سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا بخار کی جیسے اس سے. اب وہ بلی جو ہے وہ نڈھال پڑی ہوئی ہے, تو کچھ اس کو اب چوہے چلے پریڈ کرتے ہوئے بلی کی طرف. اب جب وہ بلی کے ذرا وہ کچھ تھوڑی تھوڑی دیر میں آنکھ تھوڑا کھول کے دیکھتی, پھر اپنا وہ لیٹی رہتی, چلا ہی نہیں جا رہا تھا اس سے, لاغر اور کمزور اور ویک. اب اس نے ذرا سے کچھ دیکھا, کوئی دھندلی دھندلی کوئی چیز ہے, تو آنکھ کھول کر دیکھا, پھر دیکھا غور سے, تو اس نے دیکھا کہ تو چوہے آ چلے آ رہے ہیں میرے پاس. اس نے کہا یہ عجیب تماشا ہے کہ چوہے ہمارے پاس آ رہے ہیں. تب اس نے تو بلی کے جب چوہے نظر آتے ہیں کوئی چغدرا, تو پہلے اس کی مونچھیں کھڑی ہوتی ہیں. تو بلی کی مونچھیں کھڑی ہو گئی, اب چوہے جو ہے وہ قریب آنے لگے, بالکل قریب پہنچ گیا. بلی نے کہا یار یہ معاملہ کیا عجیب ہے. تب اس نے جو میرے مرشد فرماتے کہ اپنی ٹائفائڈ زدہ آواز میں کہا, بالکل لاغر اور ٹائفائڈ زدہ آواز, یہ جو سننا تھا سارے چوہے بھاگے, ایک ادھر ایک اس کے پر, ایک بل میں ایک ہی بل میں کئی چوہے گزرے, آگے پیچھے الٹ پلٹ سب. تب وہ بڈھے نے کہا دیکھو میں کہہ رہا تھا نا اصل مسئلہ یہ ہے لادا, وہ جو پہلوان بات یہ کہ باڈی بنانا کافی نہیں ہے, اور دودھ پینا بادام کھانا اور داؤ پہ سیکھ لینا کافی نہیں ہے. وہ جو پہلوان جھپکی دیتا ہے اور وہ جو پہلوان ڈراتا ہے اس سے کیسے بچے گا؟ یہ چیز تو ٹریننگ سے نہیں مل سکتی نا جناب. کوئی آدمی خود پہلوان بن جائے تو یہ چیز تو نہیں مل سکتی. لہذا اس کے لیے پہلوان کی صحبت چاہیے, پہلوان کی زیر تربیت ہونا چاہیے. لہذا پہلوان کیا کرے گا؟ پہلوان میرے مرشد فرماتے ہیں اگر اس پہلوان کے پاس رہ کر دودھ بادام نہ پیئے, داؤ پیش نہ سیکھے اور کثرت اور ڈنڈ بیٹھک نہ کرے, پہلوان سب ایک کام کرتا ہے. وہ کیا آتے جاتے گزرتے ایک لگایا, پھر ایک لات لگائی, کبھی وہ لڑک کر وہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے. یہ شخص میرے مرشد کا جملہ آپ سنیے, پوربی ہندوستان کا جملہ ہے, پورب کا. فرماتے ہیں کہ جو پہلوان کا لت مروا ہوتا ہے وہ بھی پہلوان ہوتا ہے, یعنی پہلوان کی لات کھانے والا وہ بھی پہلوان ہوتا ہے. کیونکہ سارا کھیل تو اصل میں سارا جو پہلوانی ہے وہ تو مار کھانا سیکھنا ہے. کیونکہ جو آدمی مار برداشت نہیں کر سکا وہ کیا لڑے گا پھر, اصل تو کھیل یہ ہے. لہذا وہ محمد علی قلعے مشہور ہے نا, اس کی باکسنگ جس زمانے میں عروج پر تھی, کہ وہ اپنے مقابل کو اپنے حریف کو وہ کیا کرتا تھا, پورا دوڑاتا تھا, آٹھ آٹھ نو نو راؤنڈ تک دوڑاتا تھا, پھر اس کے بعد جب اس کا مقابل تھک جاتا تھا پھر اس کے بعد ناک آؤٹ کرتا تھا, اس کو تھکاتا تھا پہلے وہ. کیوں جناب؟ پرانے وہ محمد علی کی باکسنگ مشہور ہے نا, کہ وہ پہلے اپنے مقابلے کو کیا کرتا تھا کہ وہ دوڑاتا تھا رنگ کے اندر اکھاڑے میں, خوب دوڑا دوڑا کے اس کو تھکا دیتا تھا. جب وہ تھک گیا ہانپنے لگا, اس کے بعد اب وہ نوے دسویں راؤنڈ گیارہویں راؤنڈ کے اندر پھر اس کے بعد وہ مکے بازی شروع کرتا تھا. پھر وہ تو پہلے ہی تھکا ہوا, لہٰذا اس کی برداشت نتیجہ یہ کہ بس ایک ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیتا. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ پہلوان کی جو جھپکی ہے, پہلوان کی دوڑ ہے, اس کی جو مار ہے اس کو برداشت کرنا ہے. اور یہ چیز بغیر پہلوان کے نہیں آتی. کیوں جناب؟ کیسے کھائے گا وہ؟ لہٰذا ضرورت اس کی ہے کہ پہلوانی سیکھنے کے لیے پہلوان ہونا چاہیے, پہلوان کے پاس رہے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اگر یہ دودھ بادام نہ بھی کھائے اور ایکسرسائز نہ بھی کرے, داؤ پہ نہ بھی سیکھے, سب مار کھانا سیکھ لے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑے بڑے پہلوان اس کو وہ ماریں گے, وہ پڑا رہے گا, وہ مار مار اور مار اور مار, آخر مار مار کے تھکے گا ہی نہیں تھکے گا. جب وہ تھکے گا کہ اب تھک گیا اب میری باری ہے, پھر وہ جو شروع کرے گا وہ تو اس کا بھرکس نکال دے گا. میرے دوستو اسی طرح سے یاد رکھے, عبادت کرنا, ذکر کرنا, ذکر کی مثال اور عبادت کی مثال دودھ بادام کی طرح ہے. انسان یہ عبادت کرتا ہے اس سے قوت پیدا ہوتی ہے, وہ ذکر سے جو ہے ایک نور پیدا ہوتا ہے. کتابوں سے وہ چیز پڑھ لے گا داؤ پیج کہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی کسی پر غصہ ہے تو غصے کو پی جا. لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ لیکن ہمارا کیا حال ہے, ہم تو گالیاں بکنا شروع کر دیتے. اتنا زمانہ گزر گیا, ہم نے تو بڑی عبادت کی, ہم نے تو بڑے حج و عمرہ بھی کیا, بزرگوں کے جوتیاں بھی سیدھی کرتے اور ان کے پاس بھی بیٹھتے اور تبلیغ میں چلے بھی لگائے اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہیں لیکن ہمارا غصہ نہیں جاتا. ابھی بھی عالم یہ ہے کہ کوئی حسین عورت سامنے آ جائے زندگی گزر گئی, لیکن ابھی بھی عالم ہے کہ ہم نظر نہیں بچا سکتے. کیوں؟ وہ جو شیطان اور نفس کا حملہ ہے. وہ کہا نفس کا حملہ کیا ہے؟ شیطان اور نفس اس پہ حملہ کرتے ہیں. خبردار تم کسی سے دبنا مت, غصہ ہے نکالو غصہ. اور حسین عورت اب اس کو دیکھو, اب وہ تقاضا ہے نا, اب اس تقاضے کے خلاف لڑنا کیسے ہے؟ اس کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. کہ مجھے غصہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دے. پہلوان اس کا نام نہیں ہے جو گھوسا مار کے سب کو گرا دے یا ٹیٹی کے زور پہ جو چاہے کروا لے کام. یہ پہلوان نہیں ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک دن زمانہ آئے گا, اس کی طاقت ختم ہو جائے گی, پھر کیا کرے گا یہ؟ کیوں جناب؟ بڑی بدماشی اور اپنی غنڈا گردی تو ایک زمانے تک دکھا لے گا, پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کی غنڈا گردی بدماشی ختم ہوگی, پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ اس کا عالم, اسی وقت بھی اس کا یہ عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوگا یہ شخص, اس کو عزت نہیں مل سکتی اور کمزور ہو جائے گا. کوئی اس کو نہیں پوچھے گا, کہے گا اچھا ہوا کہ اس سے بھی زیادہ جو تیرے ساتھ ہوا اس سے بھی زیادہ تیرے ساتھ برا ہونا چاہیے. اور لیکن ایک وہ شخص ہے جس کو غصہ آتا ہے, وہ برداشت کرتا ہے, ہٹ جاتا ہے, کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا, طاقت ہے بدلہ لینے کی, کہتا ہے جاؤ بھائی میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا. اب آپ بتائیے اس کی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ جتنا بوڑھا جتنی عمر بڑھتی جائے گی اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. تازہ پتہ ہی چلا اصل چیز. اصل چیز یہ نہیں ہے میرے دوستو, عبادت کرنا اور عبادت کرنا, عبادت میں آگے بڑھنا یہ کمال ہے, لیکن اصل کمال یہ ہے کہ گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگائے. اور یہ چیز کتابوں سے نہیں ملے گی. اب ایک عورت سامنے آ گئی, لڑکا سامنے آ گیا, اب وہ تقاضا ہے دل کا کہ اس کو دیکھو. اب فلم دیکھنے کا تقاضا ہو رہا ہے, اب تنہا بیٹھے ہیں, دل میں خیالات پکانے کا تقاضا ہو رہا ہے. اب کیا کرے گا؟ کیسے بچے گا؟ اب نتیجہ یہ, ہم لوگوں کا عالم یہ ہے, ہم بہہ جاتے ہیں اس تقاضے کے بہاؤ پر, بہہ جاتے ہیں اور اپنی بندگی کو گندگی میں ملوث کرتے ہیں. ہم نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا, کیوں اعتکاف میں بیٹھے ایک ذوق پیدا ہوا کہ جی داڑھی رکھنی ہے. سنا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی کا منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام ہے. اور مٹھی اپنی ہو, سامنے سے, دائیں سے, بائیں سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھے. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے, یہ داڑھی کا بچہ ہے, اس کو بھی رکھنا واجب ہے. اس لیے کاٹ دیتے ہیں جی کہ مولانا صاحب جب ہم پکوڑا کھاتے ہیں تو یہ بدتمیز پکوڑے کے ساتھ گھس جاتا ہے. بتائیے, میں دہی بڑا کھا رہا ہوں, جب بڑا کھا رہے ہیں تو بچہ کیوں گھس رہا ہے؟ کیونکہ داڑھی کا بچہ اس کو بولتے ہیں. مہان صاحب آپ خود بتائیے, جہاں دیکھیں نا, جہاں بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو بچوں سے کہتے ہیں چلو میاں جاؤ بڑوں کی محفل میں تمہارا کیا کام ہے. کہتے ہیں نا کہ بھائی بڑے بچے یہاں بڑے بیٹھے بچوں کا کیا کام ہے, جاؤ تم اپنے بچوں میں جا کر بیٹھو. تو کہتے ہیں مولانا صاحب جب میں دہی بڑا کھاتا ہوں تو بڑا جاتا ہے تو ساتھ میں بچہ بھی منہ میں جاتا ہے, اس لیے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں. تو میرے دوستو یہ جو داڑھی کا بچہ ہے اس کو ریش بچہ بولتے ہیں, یہ داڑھی کا بچہ ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ میری عمر 70-80 برس کی ہو گئی لیکن یہ بچے کا بچہ ہی ہے, یہ بڑھتا ہی نہیں ہے, یہ بچہ ہی رہا. داڑھی تو بڑھتی ہے, زیادہ داڑھی جب بڑھے ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد اپنی مٹھی میں پکڑ کر جو ہے اس کو کہیں برابر کر لیں, یہ کاٹ لیں, لیکن یہ بچہ نہیں بڑھتا. تو اب وہ بڑے کے ساتھ, دہی بڑے کے ساتھ یہ بھی منہ میں گھلتا ہے, اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. آہ, میرے مرشد نے سمجھایا کیا عجیب انداز دیکھیے. فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو یا کچھ کھا رہے ہو, کوئی دہی بڑا یا پکوڑا یا سموسا یا رول, یہ سارے رول رمضان میں ادا ہوتے ہیں. عجیب بات ہے, رمضان ہمارا پکوڑے, دہی بڑے, فروٹ چاٹ اور ایسی ایسی چیزیں جو سب بندہ سارا سال نہیں کھاتا رمضان میں کھاتا ہے. پہلے زمانے میں جب رمضان شریف آتا تھا لوگوں کا وزن کم ہوتا تھا, اب وزن بڑھتا ہی ہے ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ افطار ہوتا ہے, افطار کھاتے ہیں, پھر افطار ڈر کے مارے کہ تراوی پڑھنی ہے, افطار کے بعد بھی کھاتے ہیں, پھر افطار تراوی پڑھ کے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو پھر کھا کے پورا کرتے ہیں. پھر سحری میں تو الگ کھانا ہے جناب, اتنا ڈر کے مارے کھا 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 کے برا حال کرتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں کہ گراؤنڈ فلور بھی بھرتے ہیں, بیسمنٹ, پہلے بیسمنٹ بھرتے ہیں, پھر گراؤنڈ فلور, پھر فرسٹ فلور, یہاں تک کہ ٹاپ فلور تک بھر دیتے ہیں. اور سارا دن کھٹی ڈکارے آ رہی ہوتی ہیں سارا دن, ایسا عالم ہے. اور پھر اس کے بعد بھی رمضان شریف میں بھی عالم ہے کہ چورن مانگتے ہیں ہضم کرنے کے لیے. جو ہے میرے دوستوں میرے مرشد فرماتے ہیں یہ بچہ ساری زندگی بچہ رہتا ہے. فرمایا کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو یا بوٹی کھا رہے ہو یا مرغی کی ٹانگ کھا رہے ہو اور تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا اس کی انگلی کو کاٹ دو گے؟ میں بچے کو تو پیار سے سمجھایا جاتا ہے, مار سے تھوڑی قابو آتا ہے, وہ پیار سے سمجھایا جاتا ہے. فرمایا اسی طرح سے داڑھی کا بچہ ہے, اس کو تیل لگاؤ, اس کو نیچے کرو اور پیار سے سمجھاؤ کہ بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھستے, یہ بچہ سمجھ جائے گا بھائی. یہ داڑھی کا اب ذوق پیدا ہوا کہ جی مجھے داڑھی رکھنی ہے. لیکن اب جو ہے جب گیا بیوی نے کہا ارے یہ کیا, اچھا چلیں آج اعتکاف سے آئے, چلے صبح شیر ضرور بنا لیجیے گا, آج تو چلے اعتکاف سے آئے. کہا بتن کہا کوئی بات نہیں ابھی تو چلیں, پہلے میری چپل رہ گئی تھی, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اعتکاف سے آتے ہی. اب وہ پتہ چلا بازار چلے گئے, بازار گئے, اب وہ لے کر چلے گئے اور سیدھا عورتوں کی خاص جگہ گھس گئے, یعنی عورتوں کا جہاں جھمگٹا زیادہ ہے. اب اس کو کونی اس کو کونی, ادھر کندھا ادھر کندھا, وہ جو دس دن میں اعتکاف میں جو دولت کمائی تھی وہ تو گئی. اب بیوی نے بولا سنیے آپ کیسے لگ رہے ہیں, کل سارے مہمان آئیں گے اور ہمیں بھی مہمانوں کے جانا ہے, آپ کچھ ذرا اپ ٹو ڈیٹ بنیے نا, یہ آپ نے اپنی ڈیٹ کیوں ایکسپائر کی ہوئی ہے, آپ کچھ اپ ٹو ڈیٹ بنیے, یہ آپ کیسے بنے ہوئے, کیسے لگ رہے ہیں, مہمان آئیں گے لوگ کیا بولیں گے. اور اسی طریقے سے اب اعتکاف سے نکل کر گئے تو اب عید کے دن ہے, خالہ بہن آ گئی, اس نے کہا بھائی جان آپ کیسے لگ رہے ہیں, آپ ذرا ویسے اسمارٹ اچھے لگتے ہیں, آپ نے تو رمضان شریف میں مجھے اتنے میسج بھیجے کہ میں تمہارے لیے بڑی رو رو کے دعائیں کر رہا ہوں اور رمضان اعتکاف میں بھی بیٹھ کر ایس ایم ایس کیے, آپ نے تو مجھے اعتکاف میں بھی نہیں بھولے, میرے وہاں بھی ایس ایم ایس مجھے کرتے رہے کہ بے فکر رہو میں شب قدر میں آنسو کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوں اے میرے محبوب. پتا چلا عجیب عالم ہے کہ اعتکاف میں بھی نہیں چھوٹتا یہ کام, اعتکاف میں بھی موبائل رکھا ہوا ہے اور ایس ایم ایس چل رہی ہے. اب وہاں کیونکہ اعتکاف میں بیٹھے نا اللہ سے لو لگائیے, لہٰذا اللہ کی محبت کی میسج بھیج رہے, اور عالم یہ کہ اعتکاف میں حالت اعتکاف میں غیر اللہ میں مبتلا ہے, اور موقع مل جائے تو ٹیلی فون پر بھی بات ہو جائے گی, خیر خیریت ہیلو ہائے, یہ عالم ہے. تو نتیجہ کیا ہو, جو محنت کی وہ ساری محنت ضائع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بیوی کا کہنا, وہ خاندان والوں کا کہنا, وہ برادری کا کہنا, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا. کیوں سب نے کہا نا یہ کیا تم نے شکل بنائی ہوئی ہے, ارے یہ داڑھی کاٹو, ارے شلوار اتنی ہاں ہاں اور گھٹنوں تک چڑھا لو اور اوپر کر لو, چڈی پہن لو, اس سے اچھا تو یہ جو تم نے شلوار اوپر چڑھائی ہے اس سے تو چڈی پہن لو. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, لگتا کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. اس برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو رمضان شریف کی محنت, وہ داڑھی کی محنت, وہ نماز کی محنت, وہ شلوار ٹکنوں سے اوپر کیا کہ گناہ کبیرہ ہے نیچے لٹکانا, وہ ساری محنت عید کے پہلے دن ہی ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو شیطان ہی پہنچ جاتا ہے آزاد ہوتا ہی, عید کا چاند نکلتے ہیں, ابھی یار کیا یار اتنے دن سے, چلو یار پتا ہے کتنے دن سے تم نے اپنی معشوقہ کے چکر ہی نہیں لگایا, آؤ چلو یار اتنی ٹاپ کی فلم آئی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, اعتکاف میں خبر ہی نہیں تھی تم کو, آؤ چلو وہ تو پہلے وہ دیکھو, آؤ یار وہ تو گلے میں ڈال کے سب سے پہلے حجام کے پاس لے جاتا ہے, چلو بھائی یہ پہلے اپنا کچھ چہرہ ذرا کچھ ٹھیک ٹھاک کرو, کل عید کا دن ہے, کل تو تم نے یہ شعر بھی پڑھنا ہے, عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم, عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم, رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. بھائی آپ برے مہمان ہیں, پتا ہے رشتے دار نے بھی آئے گی, پھر وہاں بھی جانا ہے, ان سے بھی تو ملنا ہے جا کر, تو بتاؤ کیسی شکل میں ملوں گے, ذرا کچھ ذرا پپو اپو بن کے جاؤ. تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ ساری محنت آیا, اور وجہ کیا, وہی بات, پہلوانی کافی نہیں ہے, اعتکاف میں بیٹھنا مبارک ہے میرے دوستوں, اس سے قوت پیدا ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں وہ جو مخالف ہوائیں ہیں اس مخالف ہواؤں سے بچنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے, اس کے لیے وہ تقوی کی دیوار چاہیے, وہ تقوی کا شیشہ چاہیے, وہ تقوی کا محافظ چاہیے, اور یہ ملتا ہے صحبت اہل اللہ سے. لہذا وہ مخلوق کے تانے برداشت کرنا, مخلوق کے اعتراضات برداشت کرنا, گناہوں کا جو تقاضا ہو رہا ہے اس تقاضے پر اللہ کی محبت کا بند باندھنا, اس کے لیے تقوی کا گارڈ اور چوکیدار اور محافظ چاہیے, وہ ملتا ہے صحبت اہل اللہ سے. اس لیے رمضان شریف کو اگر توبت میں گزارے پھر دیکھے خاص نور پیدا ہوگا، وہ ڈبل نور ہوگا، ایک تو عبادات کا نور، ماشاءاللہ انسان دیکھے صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، پھر روزے کے بعد تراویح کی محنت، اللہ اکبر، کوئی معمولی کام تھوڑی ہے جناب یہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے انہیں توفیق عطا فرما رہے ہیں. لیکن میرے دوستو اس نور کی حفاظت بھی ضروری ہے، وہ جو نور پیدا ہوا نا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. لگا داڑھی ہے اس کو بالغ کرے، وہ داڑھی کو بالغ کرے، اب اس کی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی ہماری داڑھی کو ہاتھ نہ لگا لے یا کچھ کہے نہیں یا کسی کے کہنے پر، اس کے لیے ضرورت ہے صحبت اہل اللہ اختیار کرے، کیونکہ اب ہے لوگ تانے بھی دیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے، اور یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، اور اس نے سوچا کہ یار یہ بات تو ہے، چلو اب جتنی تمام معشوقہ ہیں اب ان سے تعلقات ختم ہونے چاہیے، یہ تو بری بات ہے. تو اب وہ جو ہے وہ کہا کہ اب کیا کریں، اب کیسے کریں، وہ تو آج نکلتے ہی ٹیلی فون آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ٹیلی فون نہ نکلیں گے تو ٹکراؤ ہو جائے گا گلی میں، اسکول میں، کالج میں اور دفتر میں، کیونکہ دفتر کی سہیلیاں بھی تو ہوتی ہے نا، اب وہ تو سب ٹکراؤ ہوگا، اب کیسے، اب ان سے نظریں کیسے بچائیں چرائیں، پھر موبائل نمبر دیا ہوا ہے، کیسے ایس ایم ایس آنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت ضرورت ہے صحبت کی. لہذا کیا کرے گا وہ اللہ کے لیے، جب جس نے اللہ کی محبت کا درد ملے گا صحبت سے، پھر اس کے بعد وہ کہ نعرہ مارے گا، وہ کہے گا کہ کہچی جو ہی کہا تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ہی کہا تو گریبا نہیں رہا. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا. یہ درد کی ضرورت ہے میرے دوستوں، یہ وہ درد ہے جو حفاظت کرے گا، بند باندھے گا، تمام وہ غیر اللہ کے جو تعلقات ہیں ان کے خلاف یہ دیوار بنے گا. زیادہ جب وہ دیوار بناتے ہیں، بند بناتے ہیں، تو بند کی حفاظت کے لیے عملہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں سیلاب کا پانی آنے لگے فوراً ان کا کام ہوتا ہے وہ کرنا. لہٰذا جیسے ہی کوئی بند ٹوٹنے لگے کہ ابھی اعمال کمزور ہونے لگے، فوراً صحبت میں چلا جائے کہ صاحب یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. لہٰذا وہ جب صحبت میں جائے گا تو اللہ والوں کے قلب کا جو نور ہے میرے دوستو، وہ نور اس بند کو پر کرے گا، لہٰذا پھر سے اس کی ہمتیں جوان ہو جائیں گی. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ لہٰذا ہم نے اپنے رمضان کو بچانا ہے، ہم نے اپنے اعتکاف کو بچانا ہے، ہم نے جو تراویح میں نور حاصل کیا ہے اس کو ہم نے بچانا ہے، یہ جو ہم نے رمضان میں داڑھی ہمارے چہرے پر نکلائی اس کو بچانا ہے، اور نہیں نکلی تو نکلوانا ہے. لیکن اتنا آسان ہے، کسی ملا سے کھینچوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی صاحب، امام صاحب، ذرا ہماری داڑھی نکل نہیں تھی، ذرا کھینچ کے بڑی کر دو، ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اس طرح آپ دور کر دیجئے، اس طرح کینچی دور کیجئے، کوئی کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، خود بخود نکل آئے گی، بس کاٹنے والی چیزوں کو دور کر دے، اتنا آسان ہے. نفع نقصان پہنچانے والی چیزیں دور کی، داڑھی نکل آئی، آسان کام ہے. مان لو اگر پھر بھی داڑھی نہیں نکلتی، کوئی بات نہیں، چائنا کے لوگ ہیں داڑھی نہیں نکلتی، بازو کے ایک ایک دو دو بال ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان وغیرہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی چھوٹی سی داڑھی ہوتی، ہر ایک ہے، کسی کی داڑھی اتنی گھنی ہوتی ہے، کسی کی داڑھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے کہ کھال بھی نظر آ رہی ہوتی. مفتی صاحب کی داڑھی دیکھیں ماشاءاللہ کیسی گھنی، یہ ہمارے دوست ہیں، اب ہم میری داڑھی ایسی کھال بھی نظر آتی. لہٰذا ہمیں کھال اندر پانی پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے وضو کے اندر. بعض جن کی گھنی داڑھی کے ظاہر پہ کیا کام ہو گیا، ہر ایک کا ایک الگ مسئلہ. تو ہمارا کام یہ ہے، ہمارا کام ہے اپنی طرف سے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنے جان مال آبرو کو پیش کر دے، پھر اس کے بعد داڑھی وہ جیسے دے ان کی مرضی ہے، ہو گیا نا بھائی. لہٰذا اس لیے میرے دوستو یاد رکھے، اپنے رمضان، اپنے اعتکاف، اپنی تراویح اور یہ جو نور ہے، اس نور کی حفاظت کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ ہاں، کسی کی تسبیحات سے مرعوب نہ ہونا، کسی کی بڑی داڑھی اور پگڑی سے مرعوب نہ ہونا، یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ گناہ سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اصل میں یہ چیز دیکھنے کی ہے میرے دوستو. ورنہ تو آج کل عالم یہ ہے، لوگ دھوڑا دھوکا دینے کے لیے داڑیاں رکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فلیٹ کی بکنگ کرانے جائے آپ کو داڑھی والا بیٹھا ملے گا، بکنگ کرانے جائے کون بیٹھا ہوگا؟ داڑھی والا. اور ایک قسط نہ دے پھر گھر پہ آئے گا، بھائی صاحب آپ نے قسطیں نہیں دی، کیوں جناب؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو پہلے تو بڑا مزہ آیا کہ اچھا حضرت صوفی صاحب بیٹھے، یار یہ تو بکنگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اب اس کے بعد پتا چلا ایک قسط شارٹ کی، ایک قسط نہیں دی، وہ پہنچ گیا، ہاں بھائی خیر ہے، کیا بات ہے، بس اس نے کہا بھائی جلدی قسط دو. یہ عالم لوگ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، کتنے لوگ عجیب عالم ہے، ہاتھ میں تسبیح سے لگتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے. اور عجیب تسبیح کیسے چل رہی ہوتی، تسبیح یوں چل رہی ہے اور ساتھ میں باتیں بھی چل رہی ہیں اور تسبیح بھی چل رہی، اور سب باتیں ہی نہیں، ماں بہن بھی چل رہی ہے، ایسا عالم ہے. اور دیکھیں آپ تسبیح ہر وقت ہاتھ میں، کیا ہے یوں 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 چل رہی، دانے سمجھ میں نہیں آتا ایک آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی دانے کیسے چلیں گے. کیوں جناب؟ ایک کامن سینس ہے، ایک لاجیکل بات ہے، ایک عام سی بات ہے کہ جی جب آدمی بات کرے تو تسبیح کیسے چلے گی اس کی. پتہ چلا کہ اس کی تسبیح دھوکہ دینے کے لیے ہے. اس لیے تسبیح سے، داڑھی سے، پگڑی سے دھوکہ دینے والے بھی ملیں گے آپ کو. اس لیے یہ نہیں ہے، معاملات شریعت نے معاملات کے معاملے میں یہ نہیں رکھا کہ صوفی صاحب، اچھا حضرت صوفی صاحب، ارے یار بھائی اپنا پیسہ تو ان کو تو لاؤ کار میں. صوفی صاحب نے کہا کہ بھائی تم پیسہ دو، میں تمہیں 100% ہر مہینے نفع ملے گا. ارے یار صوفی حضرت تو وہی اللہ والے آئے تھے، وہ تو بھائی عزیز بستانی تھے وہ تو بالکل. اور جب اس کے بعد پتا چلا کہ 2-4 مہینے تو ذرا لفافہ ملا، خوش ہے، پروفٹ مل رہا ہے، اس کے بعد جب غائب ہوئے، ارے یار یہ سارے ملا جو ہے نا 2 نمبر ہوتے ہیں. بھائی تم نے داڑھی دیکھ کر کیوں دیا؟ شریعت نے یہ تھوڑی سا کہا کہ داڑھی دیکھ کر کسی کو پیسہ دو. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی پگڑی ٹوپی دیکھ کر پیسہ دو، یہ نہیں کہا. معاملات پورے کرو. استاد جی ہلو یار، اچھا اچھا اچھا، چلو یار چھوڑو، وہ جو آدمی معذور ہو آپ برداشت کر لو، وہ تو ہے ہی معذور، چھوڑو اس کو، فکر ہی نہ کرو اس کو. کب پتا ہے نا کہ وہ بےچارا ہے ہی ایسا، اب اس کو کیا بولے. اس لیے شریعت نے معاملات کتنا عجیب رکھا کہ جب تم معاملہ دو، کسی سے لین دین کرو، گواہ بناؤ. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارا مال کا نقصان ہو، لہذا گواہ مقرر کر دیے کہ گواہ بناؤ، ایسے کسی کو اپنا پیسہ مت دو. بعد میں ایسے ہی دیکھ کر دے دیا، اب وہ کہہ کے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے وہ اور کیسا ہے، کہتے ہیں مجھے تو کوئی نہیں دیا. اچھا بھائی لاؤ گواہ لاؤ. جی گواہ تو کوئی نہیں ہے بھائی، ہم نے تو ان کی داڑھی دیکھ کر دیا. بھائی کسی کی داڑھی دیکھ کر آپ نے کیوں دے دیا؟ شریعت میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ داڑھی دیکھ کر اور یہ دیکھ کر پگڑی تسبیح دیکھ کر آپ دے دیں، یہ تو دھوکہ ہے. شریعت نے معاملات رکھے، چاہے داڑھی والا ہو، جس سے بھی معاملہ کرنا ہو، معاملے کو معاملے کی طرح کرے. اس لیے میرے پیارے دوستو، عرض کیا کر رہا تھا کہ پہلوان اللہ کی محبت میں کا پہلوان کب بنے گا؟ وہ کب؟ جب کسی پہلوان کی صحبت میں رہے. چاہے میرے مرشد فرماتے ہیں، میں فرماتے ہیں کہ تم عبادت چاہے زیادہ نہ کرو، تھوڑی عبادت کرو، فرائض واجبات سنت موقعہ، لیکن گناہ سے بچو، اللہ والے بن جاؤ گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہے، اور تقویٰ نام ہے گناہ چھوڑنے کا. بس گناہ چھوڑو، اللہ والے بن جاؤ. ہاں مولانا صاحب کیا بتائیں سر، نظر بچانا بہت مشکل لگتا ہے، پرانی عادت ہے، کیسے بچے؟ تو اس کا علاج یہی کہ جن گلیوں سے تعلق رہا ان گلی میں جانا چھوڑ دے، اس گلی میں جانا چھوڑ دے جہاں سے، نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، کیوں؟ اضافہ ہوگا میری بے کلی میں. ہاں نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں. اور ہے بری یہ گلی بڑھ گئی بے کلی، ہے بری یہ گلی بڑھ گئی بے کلی، اے سکھی میں چلی بھاگ رب کی گلی، رس بھری آنکھ تھی. ہاں سنیے گا شیر، میرے مرشد کا شیر ہے، رس بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی، رس بھری آنکھ تھی اور زلف کالی ملی. اب اس کے چکر میں پھنس گئے تو پھر کیا ہوا؟ ہاں بلا بھی مگر کالی ملی. اب نیندیں اڑی بھی ہیں، اب پریشان ہیں، گھبراہٹیں ہیں، بےچینیاں ہیں. جس کو پیسے بچا بچا کر موبائل بیلنس ٹرانسفر کیا، پتا چلا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. ساری محنت ہم نے کی، ساری محنت بیلنس دے رہے ہیں ٹرانسفر اور بیلنس اور موبائل اور کیا کیا کچھ، اور پتا چلا وہ کسی اور کے ساتھ. کہ وعدہ ہم سے کیا تھا شادی کا، شادی کسی اور سے کر لی. پھر 4-5 برس بعد راستے میں ملاقات ہوئی تو بچہ اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا السلام علیکم، خیریت پہچانا؟ ہاں جی پہچان لیا. بچے نے پوچھا اما سے، اما یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں. لو جی ساری محنت اس لیے کی تھی. میرے دوستو اپنی جوانی کو اس کام میں لگانا، اللہ اکبر. کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا شوق ہے کہ ہم کسی حسین عورت سے شادی کریں، یہی ہے نا بھائی. چلو اس کا میں حل بتاتا ہوں کہ انسان کو شوق ہے نا کسی بھائی کہ مجھے ایسی چاہیے اور ایسی چاہیے، 16 سال اور 18 سال والی ہو اور ایسی ہو، یہی ہے نا شوق. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو نا, ایک آدمی عشق بازی میں لگا, ایک نوجوان عشق بازی میں لگا, نہ اسکول کا رہتا ہے نہ کالج کا, کچھ کر سکتا ہے؟ کسی کام کا نہیں رہتا, لہذا یہ کسی کام کا رہا نہیں, اس کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ اس کو تو مفت میں جوتے بھی نہیں ملیں گے. بیٹی دے گا کوئی آدمی؟ کوئی باپ کہے گا؟ کہے گا باپ کہے گا تو میری بیٹی کو دے گا کیا؟ کہا میں آپ کی بیٹی کو دوں گا آہوزاری, اشک باری, بے قراری اور اختر شماری. جو آپ کی میں نے بیٹی کے لیے جو سب یہ آہوزاریاں کی ہیں, بے قراری, اختر شماریاں وغیرہ, یہ سب دوں گا میں جہیز میں اور بارات میں لے کر آؤں گا. وہ کہے گا بیٹا ذرا مڑنا, وہ دیکھو کیا ہے. کہا وہ اٹھاؤ پیچھے, وہ مڑے گا پیچھے کا مقام پہ ایک جوتا لگا, چل نکل یہاں سے. اور اس کے برعکس آپ پڑھیں لکھیں, کاروبار کریں, پڑھیں, اور اس کے بعد جس جہاں رشتہ بھیجیں گے ملے گا نہیں ملے گا؟ ارے میاں یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ کیا بات ہے صاحب, آپ کو کیا بتا. اصل میں فلمیں دیکھ دیکھ کر بس ایک نشہ چڑھا ہے کہ ہم ہیرو بنے, کوئی ہیروئن ہونی چاہیے. دادا نتیجہ کیا ہے؟ جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, صحت برباد ہو رہی ہیں, یہ عالم ہے. اور جس کو چکر میں تو ماموں ہی آخر میں بننا پڑا, کیونکہ کوئی اس انتظار تھوڑی کرے گا. پھر وہ بھی, اور ہوتا کیا ہے, اور پھر شروع میں جب تک عشق بازی ہے, اور عشق بازی کی شادی کا انجام تجربے کی بات بتاتا ہوں, تجربے کی بات بتاتا ہوں. عشق بازی کی جو شادی ہے جن کی نا, تو شروع میں تو بہت مزہ آتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے بس. ایک صاحب نے پوچھا نا, یار میں نے سنا ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھوتے ہو. اس نے کہا یار اس میں کون سی ایسی بات ہے, وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر روٹیاں پکاتی ہے. اب وہ عشق جب تک جب پہلے تو وہ گرل فرینڈ ہے اور یہ بوائے فرینڈ ہے, اس کا تو مزہ کچھ اور ہے. اور بیوی بن جاتی نا, کہتے روٹی پکاؤ, کیا ہو گیا میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے, اور تمہیں تو میرے ہاتھوں کی رنگت بہت پسند ہے, چولہے میں جاؤں گی میرے رنگ اسکن, میرا میک اپ خراب ہو جائے گا, ہاں برتن دھونے سے میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے, اور کھانا پکانا تو میں نے سیکھا ہی نہیں, تو کیا میں تیری شکل سے ہی پیٹ بھروں گا کیا؟ تو بتاؤ کیا حال ہوگا, کب تک چلے گی یہ گاڑی؟ نہیں چلتی بھائی, شروع سب دور دور تک ایسا ہی ہے. عشق بازی اور حسن کا مزہ ایسا ہے, اور ایسی اس کے اندر چمک ہے جیسے انسان دھوپ میں دیکھتا ہے کہ آگے روڈ کیسی چمک رہی ہوتی ہے. کہ سراب بقی آتی یا سب زمان ما, کہ وہ سراب ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے, لیکن حقیقت میں وہ صرف دھوکا ہوتا ہے. لہذا حسن صرف دھوکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لہذا آپ, ہاں شادی ہے منع نہیں ہے, کہ جو انسان ہے کہ پڑھے لکھے, کچھ کاروبار کرے, پیسہ ہو, اس کے بعد جو بھی ہو, 16 سال 18 سال ہے جی چاہیے, کیسے نہیں ملے گی, کیوں جناب؟ اس لیے میرے پیارے دوستو, اپنی زندگی کو اس چیز پہ برباد نہ کریں, بلکہ اللہ کی محبت اور تعلق کو سیکھ لے. واللہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا. کیوں صاحب, جوانی فنا ہونے والی ہے کہ نہیں؟ ایک دن بڑھاپے سے تبدیل. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لکا بھائی نانا نانی کا, میرے مرشد نے فرمایا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لکا بھائی نانا نانی کا, کیسا دیکھا تھا, ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے جوانی کا. دیکھ لی جن کے سفید بال ہیں, اب ہمارا بھی سفید بال کے قریب آ رہا ہے, عمر رہتی ہے, لہذا وہ کیا, اب وہ سب ختم, تماشا ختم نا بھائی. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہونے والا, لہذا اس چیز پر نہ مرے. اور یہی مال ہے, جس مال کے چکر میں ہے, یہ مال کیا ہے, آج اس کے پاس لے دو اس کے پاس, اور مال لو, مکان بنا لیا, سب لے لیا, لیکن مرے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ تو کیا ہر چیز پر نہ ہونے والی ہے. اور وما عند اللہ باق, جو تم اللہ کے پاس بھیجو گے, اپنی جوانی, اپنا مال, اپنے جذبات, اپنی کیفیات, جو تم اللہ کے پاس اپنی آبرو بھیجو گے, وہ اللہ ہمیشہ باقی رکھے گا. لہٰذا اگر جوانی اللہ پر فدا کر دی, تو اللہ تعالیٰ جوانی کے جذبات کو بھی باقی رکھے گا, ظاہر میں سفید بال ہو جائیں گے, لیکن اندر جوانی کے جوش اور جذبات رہیں گے میرے دوست. اس لیے اللہ کے پاس بھیج دے, یہ لینے کی چیز ہے. لہٰذا یہ چیز ملتی ہے صحبت اہل اللہ سے. ارے یارو, جو خالق ہو شکر کا, ارے یارو, جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا, نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پا کے کبریا کی. وہ شاہد ہو جہاں جس دل میں آئے, وہ شاہد ہو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اللہ اکبر. وہ شاہد ہو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. مگر یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ بتاؤں میں یہ ملے گی جہاں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. ہاں تو اللہ والوں سے تعلق ضرور کرے، کیوں؟ ورنہ عبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے گا. پتہ چلا حج کر کے آئے، جہاز میں واپس آ کر بیٹھے اور ایئر ہوسٹس آئے، اس نے پوچھا حاجی صاحب آپ کیا لیں گے، ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ حاجی صاحب نے ان کو دیکھا، کہا آپ کو دیکھ کر گرم تو ہو گئے، اب ٹھنڈے ہونے کی ضرورت ہے. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں ٹھنڈا بھی لیں گے، گرم بھی لیں گے اور آپ کو بھی لیں گے. ایک دیہاتی گیا نا، ایک دیہاتی گیا جہاز میں، تو وہ جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھا. اب جب جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھا تو اس کا وہ بٹن دبا تو تھوڑی دیر میں ہوسٹس آ گئی فضائی ماسی. اس نے کہا کہ بھائی صاحب جی سر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے بلایا؟ کہا میں نے نہیں بلایا. کہا نہیں بلایا آپ نے؟ کہا کیسے؟ کہا یہ بٹن دبایا. کہا اچھا میں نے یہ بٹن نہیں دبایا، دب گیا ہوگا. اس نے پوچھا اچھا یہ بٹن دبانے سے آپ آ جاتی ہیں؟ ہاں اس بٹن دبائے تو ہم آ جائیں گے. کہا اگر یہ بٹن میں اپنے گھر پہ لگوا لوں؟ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے، اس لیے نہیں دیے کہ ہم ان حسینوں پر، ان دنیا پر فدا کریں، اس لیے دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر فدا کریں. اور میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، جو آخرت کی فکر کرتا ہے اس کو دنیا ضرور ملتی ہے. کیوں صاحب؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سنا ہے کہ دنیا مقدر سے ملتی ہے، ہے نا؟ لہذا جو آخرت کی طرف جائے گا اس کو تو دنیا ضرور ملے گی، اور جو دنیا پر ملے مرے گا وہ اس کو تو دنیا جتنی ملنی ہے اتنی ملے گی، لیکن یہ شخص آخرت سے محروم رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی میرے؟ یہ مضمون سمجھ میں آئے گا. جو آدمی آخرت پر مرے گا اللہ کو راضی اور خوش کرے گا، دنیا تو اس کو لازمی ملے گی، جو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ تو ملے گی نا. اور جو دنیا پر مرے گا اس کو دنیا جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملے گی، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ملے گی. لہذا دنیا تو اتنی ملے گی جو ملنی ہے، لیکن آخر سے محروم رہے گا میرے دوستوں. اور مرنے کے بعد ہمیں یہ کام نہیں وہ کام آنے والی ہے. کیوں جناب؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے غفلت کے پردے کو دور فرما دے. لہذا یہی چیز میرے دوستوں صحبتوں سے ملتی ہے. لہذا یہ میری زندگی کا حاصل، میری زیز کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملے کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، چلو بھائی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، یا اللہ تعالیٰ جو گزارشات پیش کی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت کے درد ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے قرب اور اپنی لذت کا ایسا مزہ عطا فرما کہ ہر لمحہ احساس آپ کو خوش رکھیں، اور ایک لمحہ احساس آپ کو ناراض کر کے یا اللہ آپ کو حرام لذت کو درامد نہ کریں. یا اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے قرآن پاک کے سننے کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما. یا اللہ جو آپ نے اپنے کرم سے جانی مالی عبادات کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ اس کو قبول فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی اس کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور یا اللہ ہمیں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے کریم مالک عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو، ہماری اولاد کو اللہ والا اور نیک اور فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ ہم بڑوں کو چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، ہمیں بڑوں کا ادب کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک اب ہمیں اپنے نام کا ادب کی توفیق عطا فرما، آپ کے دین کے ادب کی توفیق عطا فرما، آپ کے دین والوں کے ادب کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی محبت کا اور دین میں ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنا تعلق خاص عطا فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما
کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے یا اللہ ہم حرام لذت کو دراوت نہ کرے. اے کریم مالک سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں کہ جنت الفردوس عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرما, جنت میں اولی داخلہ نصیب فرما, بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ گناہ کو معاف فرما, غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے جہنم سے بچا اور جہنم کے اعمال سے بچا, جنت عطا فرما جنت کے اعمال عطا فرما. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنے پیارے رسول جناب رسول اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ علماء کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, نیک لوگوں کی محبت عطا فرما. یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما دیجیے اور گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تعالی یہ جو آخری راتیں ہیں اور طاق راتیں ہیں شب قدر کے آپ کے کبھی بھی, یا اللہ آپ خالق شب قدر ہیں, آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اسی وقت ہم کو شب قدر کا ثواب عطا فرما دیں. یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانتے ہیں, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. یا اللہ یہ معتکفین حضرات اپنی راحتوں کو اپنے آرام کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے کاروبار ضروریات کو چھوڑ کر آپ کے دروازے پر پڑے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو ان کی حاضری کو قبول فرما دیجئے اور اپنے کرم سے شب قدر کی فضیلت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہماری زندگی اور ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو. اے کریم مالک ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی کسی ایسے اللہ والے کی جو جس کے آپ کے علم میں جس سے تعلق ہمارے لیے آپ کی محبت کا ذریعہ بنے, یا اللہ اس کا پتا اور اس کی صحبت میں آنا جانا اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اور یا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بھائیوں کے دلوں میں جو حاجات ہیں اور ان کے دلوں میں جو بھی خواہش ہے جائز تمنائیں ہیں, یا اللہ اپنے کرم سے جو ہماری تمام حاجات کو جائز حاجات کو اور نیک تمناؤں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. ہم میں سے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس کو عافیت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جملہ جائز حاجات ہم سب کو عطا فرما دیجئے. ربنا